السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا حال ہے آپ کا؟
الحمدللہ.
اور نمازوں کا؟
الحمدللہ.
کچھ بہتر ہو رہی؟
yes.
اچھا, پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟
no.
آگے جانے والے اور پیچھے رہنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟
no.
تو پھر ہمیں کن میں شامل ہونا چاہیے؟ آگے جانے والوں میں. اور وہ بیٹھے بیٹھے ہو جائیں گے, غفلت کی زندگی سے ہو جائیں گے؟ نہیں, کچھ کرنے سے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو سوچ کے رکھا کریں آج کون سی نیکی کرنی ہے, اپنی عبادت کو کیسے بہتر بنانا ہے, دوسروں کی خدمت کے لیے کیا کرنا ہے, دوسروں کو نفع کیسے پہنچانا ہے, اور دین کی تبلیغ کے لیے کیا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, اور دین کی تبلیغ ضروری نہیں ہوتا کہ صرف ایک لیکچر دے کے ہی ہو, یا یہ کہ کسی کو کچھ حدیث سنا کے. وہ تو ہے ہی, اچھی بات ہے اگر آپ کسی کو کچھ بتا سکے, اگر آپ کو خود بھی یاد ہو پوری طرح. لیکن بعض اوقات کسی کو کوئی کتاب دے کر, کسی کو کوئی لنک بھیج کر, کسی کے ساتھ کوئی لیکچر شیئر کر کے. اور یہ ابھی آپ کے لیے بڑے خوبصورت نئے کارڈز آئے ہیں, گفٹ کارڈز ہیں, آپ ایک دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی لے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں, اس میں یہ عافیت کی دعا ہے. کس کو عافیت نہیں چاہیے؟ ہر ایک کو چاہیے عافیت, لیکن یہ کہ لوگوں کو یاد نہیں ہوتی, مانگنا بھول جاتے ہیں. تو اس میں یہ کہ سامنے دعا لکھی ہوئی ہے پھولوں کے ساتھ, کہیں سامنے لگا کے فریج پہ لگا دیں, کہیں بھی لگا دیں, اور پیچھے ترجمہ بھی ہے, ایک دفعہ پڑھ لیں اس کو. اسی طرح دین اور دنیا کی اصلاح کی دعا, مجھے یہ بڑی ہی پسند ہے. اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری, واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی, واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی, واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر, واجعل الموت راحۃ لی من کل شر. اس قدر خوبصورت دعا ہے, اس میں ساری چیزیں آ جاتی, جن جن چیزوں کی ہم فکر کرتے رہتے ہیں نا. اے اللہ میرے دین کو درست فرما, جو میرے معاملات کا محافظ ہے. یعنی تبھی میرا معاملہ صحیح ہوگا جب دین درست ہوگا. میری دنیا کو درست فرما جس میں میرا معاش ہے, یعنی رہن سہن ہے. میری آخرت کی اصلاح فرما جس میں میرا لوٹنا ہے. میری زندگی کو ہر بھلائی میں میرے لیے کثرت کا باعث بنا دے, یعنی دنیا میں ہر خیر کی کثرت ہو میرے لیے, اور موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا دے. یعنی کون ہوگا جس کو یہ دعا نہیں چاہیے ہوگی. لیکن یہ ہوتا ہے کہ عموماً کتابوں کے اندر بند رہتی ہیں دعائیں, اور ہم نہ کتاب کھولتے ہیں نہ پڑھتے ہیں, اور نہ ہی پھر ہماری بہتری ہوتی ہے. اسی طرح ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کا سوال ہے, اللہ کی خشیت طلب کرنا ہے, سید الاستغفار ہے, صبح شام جو پڑھے گا اس کے لیے جنت ہے, اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق مانگنا. تو بہرحال یہ ہینڈی کارڈز ہیں, کوئی بک مارک کے طور پہ بھی رکھ سکتے ہیں, کہیں پیسٹ بھی کر سکتے ہیں. کسی کو کوئی گفٹ وغیرہ دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ یہ بھی دے سکتے ہیں. کنوینئنس کے لیے ان کو الگ الگ کر کے رکھا گیا ہے. اور اسی طرح میں چاہوں گی کہ نماز کے اذکار میں سے بھی کچھ دعائیں جو بڑی اہم ہیں, جو بہت ہی میننگ فل ہیں, ساری ہیں لیکن کچھ ذرا ہوتی ہیں دل کو زیادہ ٹچ کرتی, تو ان کو بھی اسی طرح, تاکہ ہماری عادت نہ بھولے. ٹھیک ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون.
نماز کے اذکار میں ہم پڑھ رہے ہیں سجدے کی دعائیں.
اللہم انی اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصی ثناء
بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اللہم اے اللہ, انی بے شک میں, اعوذ میں پناہ لیتا ہوں, برضا کا تیری رضا مندی کی, من سخطی کا تیری ناراضگی سے, و بمعافاتی کا اور تیری معافی کی, من عقوبتی کا تیری سزا سے, و اعوذ بکا اور میں پناہ مانگتا ہوں, من کا تجھ سے ڈر کر, لا احصی نہیں میں شمار کر سکتا, ثناءً تعریف کو، علیکا تیرے بارے میں، انت تو ویسا ہی ہے، کما جیسا کہ، اثنیتا تو نے اپنی تعریف کی، علی بارے میں، نفس کا اپنے آپ کے. اس کا باب محاورہ ترجمہ ہے، اے اللہ بے شک میں تیری ناراضگی سے تیری رضامندی کی پناہ میں آتا ہوں، اور تیری پکڑ سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں، اور میں تجھ سے ڈر کر تیری ہی پناہ میں آتا ہوں. میں پوری طرح تیری تعریف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی تعریف کی ہے. اس دعا کی سند ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا، تو میں نے آپ کو تلاش کیا، آپ اپنی نماز کی جگہ پر تھے، اور میرا ہاتھ آپ کے پاؤں کے تلبے پر جا پڑا، اس حال میں کہ آپ کے پاؤں گڑے ہوئے تھے، اور آپ فرما رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناءً علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ. عموماً ہم پناہ لیتے ہیں اللہ کی ذات کی، لیکن یہاں کس کے ساتھ پناہ لے رہے ہیں؟ صفات کے ساتھ. اعوذ برضا کا من سخطی کا، رضا اور سخط یہ دونوں، یا سخط جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں، اور یہ دونوں صفات ایک دوسرے کے بالمقابل ہیں، آمنے سامنے ہیں. اور معافات اور عقوبت یہ اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، اور یہ بھی ایک دوسرے کے مقابل ہیں. تو اس سے کس بات کی دلیل ملتی ہے؟ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کیا سیکھا آپ نے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کی پناہ بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کی پناہ بھی مانگی جا سکتی ہے. یعنی جیسے ہم اللہ کی ذات کی پناہ لیتے ہیں، ویسے ہی اس کی صفات کی بھی پناہ لیتے ہیں. کیونکہ صفات مخلوق نہیں ہیں، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں، تو ان کے ساتھ بھی یوں ہی پناہ مانگی جا سکتی ہے جیسے اللہ کی ذات کے ساتھ پناہ مانگی جاتی ہے. اسی لیے حدیث میں الرضا اور المعافات کے ساتھ استعاذہ کا لفظ آیا ہے، یعنی اعوذ آیا ہے. اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات، اللہ تعالیٰ کے کلمات کی پناہ بھی لی جاتی ہے، واضح؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عزت اور قدرت کی پناہ بھی لی جاتی ہے، جیسے اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی عزت اور قدرت کی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی ہو سکتا ہے آپ کو کہیں یہ بات پڑھ کے کہ اچھا اللہ کے کلمات کی پناہ، کیا اللہ کے کلمات کی بھی پناہ لی جا سکتی ہے؟ تو اس لیے لی جا سکتی کہ وہ اللہ کے کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ سے الگ کوئی چیز نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے؟ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض صفات دوسری صفات سے افضل بھی ہیں، جیسے الرضا یعنی افضل ہے کس سے؟ غضب اور سخط سے، اور اسی طرح باقی بھی. جیسے آتا ہے اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض صفات بعض کے مقابلے میں افضل ہیں. تو صفات کے بارے میں یہ جاننا بے حد ضروری ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے بھی کچھ کلام دوسرے کلام سے زیادہ افضل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کی سب سے افضل آیت کس کو بتایا گیا؟ آیت الکرسی کو. قرآن مجید کی سورتوں میں سب سے افضل سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ. سورۃ زمر میں آیت آتی ہے نا، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. تو اس پہ بھی آ کے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں بعض اوقات کہ یتبعون احسنہ کا کیا مطلب، کہ کیا باقی احسن نہیں؟ نہیں، باقی بھی احسن ہے، لیکن احسن سے مراد یہاں کیا ہے کہ کچھ کلام دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ریلیونٹ ہوتا ہے، یا ہمارے دل کو زیادہ ٹچ کرتا ہے، یا پھر یہ کہ اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے، یا اس میں کوئی عمل کی بات ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرمایا، ہم نہیں اس کی ڈگریز بنا رہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن مجید کی سب سے افضل سورت سورۃ الفاتحہ ہے، کیونکہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے سب سے پہلے، الحمدللہ. اور الحمدللہ کہنا بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے کہ نعمتوں پر انسان شکر ادا کرے. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کس بات پہ راضی ہوتا ہے، الحمدللہ کہنے سے بھی راضی ہوتا ہے جب ہم شکر ادا کرتے ہیں. اسود بن سریع ایک شخص تھے، شاعر تھے، وہ کہتے ہیں میں شاعر تھا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنے رب کی کچھ حمدیہ کلمات کے ساتھ مدح کی ہے، فرمایا سنو بے شک تمہارا رب حمد کو پسند کرتا ہے اور آپ نے اس سے زیادہ کچھ نہ فرمایا. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس بات سے راضی ہوتا ہے؟ حمد سے. اچھا بہت عرصے سے ہی ہوتا ہے کہ جب لوگ خود سے لکھی ہوئی حمد وغیرہ پڑھتے ہیں, بعض شعر تو اچھے ہوتے ہیں لیکن بعض شعروں میں کوئی مطلب نہیں ہوتا, بس ایسے ہی لفظ جوڑ توڑ کیا ہوا ہوتا ہے, اور زیادہ زیادہ سر ہوتی ہے. سر کا مطلب ہے آواز خوبصورت بنائی ہوئی ہوتی ہے اور سامعین صرف آواز سے محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں, سمجھتے بوجھتے کچھ بھی نہیں کہ کہا کیا جا رہا ہے. اور اسی لیے ریسنٹلی مجھے کہیں ایک حمد سننے کا موقع ملا, آواز بلا شبہ بہت ہی خوبصورت تھی, پڑھنے کا انداز بھی بہت اچھا تھا, لیکن ایک شعر پہ آ کے تو میں چونک اٹھی کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں. اور اس میں کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سب کچھ پیدا کیا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں تو لکھا ہوا خلق لکم ما فی الارض جمیعا, زمین میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا تمہارے لیے بنایا. یہ کانسیپٹ بہت عام ہے. جی وجہ تخلیق کائنات ہیں. کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں سے جب بات کی تھی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, تو وہاں کچھ ایسی بات کی تھی قرآن مجید میں؟ کسی صحیح حدیث سے بھی یہ بات نہیں پتہ چلتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کائنات بنی ہے, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک منصوبہ ہے, اس کی کوئی حکمت ہے کہ اس نے یہ سب کچھ بنایا ہے اور وہ جب چاہے گا اس کو ختم کر دے گا. تو بہرحال ہمیں کوئی بھی نعت صرف سر خوبصورت ہونے کی وجہ سے نہیں سننی. اور یہاں مجھے تو یہ حدیث پڑھ کے بہت ہی خیال آیا, کیونکہ ہمیشہ میرا دل کو بہت خوش نہیں ہوتا لوگوں کے کلام پہ, کیونکہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا کلام اتنا خوبصورت ہے جو دل میں اترتا ہے. ٹھیک ہے ہر ایک کی اپنی بات ہوتی, کچھ کچھ شعر بھی بڑے ہوتے ہیں دلوں میں اتر جانے والے, لیکن ہر شعر نہیں ہوتا اور ہر کلام نہیں ہوتا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہ شخص شاعر تھا اور عربوں کی شاعری تو مشہور تھی, وہ اتنا بہترین کلام بنا کے لایا تو آپ نے اس کے سامنے کیا کہا؟ بے شک تمہارا رب حمد کو پسند کرتا ہے, لیکن اصل حمد تو کیا ہے؟ جو اللہ کی, اللہ تعالیٰ نے خود انت کما اثنیت علی نفسک, جیسے تو نے اپنے پہ خود حمد کی ہے اپنے بارے میں, میں تو تیری حمد کا حق ہی نہیں ادا کر سکتا. میں اور آپ تو جتنی مرضی شاعری کر لیں حمد کا حق ادا نہیں کر سکتے, اصل میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے جیسی حمد کی ہے اس کو ڈھونڈنا چاہیے وہ کیا ہے اور اس کے پیچھے جانا. اچھا اسی طرح مختلف جو خطیب ہیں اور مختلف لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد یا کلمات کہے ہیں, اس کے اوپر پوری کتاب ہم نے ایک بنا دی ہے جو میں مختلف لیکچرز کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی تھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ حمد پسند کرتا ہے. تو اچھے حمدیہ کلمات یا بہت اچھے شعر جو ہیں ان کو کلیکٹ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے یا پڑھنے میں بھی, لیکن توجہ آواز سے زیادہ الفاظ پہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے,
میں یہ کہہ رہی تھی کہ یونیورسٹیز میں اور کالجز میں حسن قرات اور حسن نعت کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں, اور اس میں ایک دفعہ میں آپ کے ساتھ جج کی حیثیت سے گئی تھی. اس کے بعد بس پھر تو پنڈی اسلام آباد والوں نے مجھے پکڑ ہی لیا, ہر وقت بلا رہے ہوتے تھے. بس ایک پوائنٹ آیا کہ بس میری یہ فیلنگز ہو گئی, شاید یہ ویسٹنگ آف ٹائم اینڈ انرجی ہے, بس گاں گاں کہ اس کو پڑھنا ہے. میری بچی چھوٹی تھی, میرا خیال ہے 5th یا 6th میں تھی, تو اس کو ٹیچر سے زبردستی حسن نعت کے مقابلے کے لیے تیاری کروانا شروع کی. وہ لڑکی آئے پڑھ پڑھ کے اگلے دن اس کی نعت چینج کر دیں, نہیں یہ والی نعتیں اس پہ تیاری کرنی ہے. تو میں نے کہا میری لڑکی پاگل ہو جائے گی آپ کے حسن نعت کے مقابلے کے اندر, اس کی صلاحیتیں یعنی یہ کیسا کام ہے جس کے لیے.
اگر آپ اس بچے سے پوچھیں کہ تم پڑھ کیا رہی ہو,
جی
اس کو کچھ پتہ نہیں ہوگا میں کہہ کیا رہی ہوں.
اور نعتوں میں بھی بہت سارے ایسے مصرے ہوتے ہیں,
بات ہی نہ کریں کہ اس میں جتنا شرک ہے اللہ رحم کرے, اور سارے گناہ معاف ہو سکتے, شرک کا گناہ نہیں معاف ہوتا. اس لیے بہت ہی سینسیٹیو ایریا, بہت کیئرفل ہو کے ان چیزوں پہ پڑھیے.
ابھی ریسنٹلی بھی کچھ پوئٹری تھی جس میں یہ جو بتا رہی تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, اور بچوں کو پراپر یاد کروائی ہے. خیر میں نے تو بحث کی اس بارے میں کیونکہ میں ظاہر اسکول کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں, اور میں نے یہی بولا کہ میں اپنے بیٹے کو نہیں کرواؤں گی یہ یاد, چاہے آپ اس کے مارکس کاٹ لیں, میکسیمم کیا ہوگا 8 نمبر کٹ جائیں گے. تو انلکیلی وہ ایگزام میں آ گیا اور وہ وہی پوئٹری تھی. دوسری طرف جو تھی وہ بہت ہی غالب کی کوئی پوئٹری تھی, بہت ہی نہ زیبا قسم کی, بال اور جو محبوب والی پوئٹری ہوتی ہے نہ چاہتے ہوئے. ایک طرف نعت کی آپشن دی ہوئی, ایک طرف فضولیات دی ہوئی, تو میں سوچ رہی تھی کہ بچے جائیں تو اردو کے ایگزام میں کدھر جائیں.
لیکن اس پر باقاعدہ یعنی آپ دیکھیں کہ اپنی آواز ضرور اٹھانی چاہیے, اور جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اس کی روشنی میں دوسروں کو گائیڈ بھی ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ بے شمار لوگوں کو سمجھ آئی اور انہوں نے چھوڑا اس چیز کو. پھر اللہ تعالیٰ کس بات سے راضی ہوتے ہیں, کس بات سے راضی ہوتے ہیں؟ کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ شیخ ابن عثیمین نے اپنے استاد کو خواب میں دیکھا ان کے فوت ہونے کے بعد. جو مفسر قرآن تھے ان کی تفسیر سادی چھپی ہوئی ہے, پوری تفسیر چھپی ہوئی ہے, اور بہت بڑے عالم تھے اور بڑی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. پوچھا کس چیز نے آپ کو آخرت میں فائدہ دیا مرنے کے بعد؟ کہا لوگوں کو نفع پہنچانے نے. وہ علم سے بھی آپ پہنچا سکتے ہیں، وہ کھانا کھلا کے پہنچا سکتے ہیں، وہ کسی بیمار کی عیادت کر کے بھی. تو اگر آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو تو کیا کریں؟ دوسروں کو نفع پہنچانے والے بن جائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا بہت اہم ہے ہماری زندگی میں. اللہ تعالیٰ کن سے راضی ہو گیا تھا؟ صحابہ کرام سے. کیا آتا ہے قرآن میں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اس سے بڑی کوئی خوشخبری کی بات کسی انسان کے لیے ہو سکتی ہے کہ اس کو یہ خبر دنیا میں مل جائے کہ اللہ اس سے راضی ہے؟ ہمارے لیے تو ممکن نہیں کہ ہم جان سکیں، لیکن یہ ہے کہ ہماری تڑپ کوشش ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ التوبہ میں، ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. سب سے بڑا کامیاب انسان وہ ہے جس سے اس کا رب راضی ہے. جنت میں بھی جتنی نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت اہل ایمان کے لیے کیا ہوگی؟ اللہ کی رضا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت والوں سے، اے جنت والوں، جنتی جواب دیں گے، ہم حاضر ہیں اے رب تیری سعادت حاصل کرنے کے لیے، لبیک ربنا وسعدیک. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا اب تم لوگ راضی ہو گئے؟ وہ کہیں گے اب بھی بھلا ہم راضی نہ ہوں گے، اب تو نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جو اپنی مخلوق میں سے کسی اور کو نہیں دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز دوں گا. جنتی کہیں گے اے رب اس سے بہتر اور کیا چیز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میں تمہارے لیے اپنی رضا مندی کو ہمیشہ کے لیے دائمی کر دوں گا، اور آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ لمحہ ہوگا اصل خوشی کا کہ آج کے بعد اللہ تعالیٰ کبھی ناراض نہیں. اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے نا، ہم ایک کام کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے والا، اور دو کام کر لیتے ہیں اس کو ناراض کرنے والے. ہمیں نہیں پتا ہمارا اختتام کس پہ ہونے والا ہے، تو ایک فکر لگی رہتی ہے نا ہر وقت کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ راضی ہے یا نہیں، یہ کام تو کر لیا کہیں اللہ تعالیٰ اسے ناراض نہ ہو. تو یہ فکر بھی ہونی چاہیے، لیکن اصل رضامندی کا اعلان تو وہاں ہوگا، اور اس کی رضا کو تلاش بھی کرتے رہنا چاہیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہے جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اپنا سب کچھ دے دیتا ہے. تو جو اللہ کی رضا تلاش کرے اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور اس میں مسلسل لگا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے کہ رب راضی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ جبریل امین سے فرماتے ہیں میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ اللہ کو کیسے راضی کروں، آگاہ رہو میری اس پر رحمت ہے، وہ میری رحمت میں ہے. یعنی جو شخص اللہ کی رضا تلاش کرے گا، تلاش کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کہیں کھو گئی ہے تو وہ الماری سے ڈھونڈ کے نکالیں یا کہیں بستر کے نیچے رکھی ہوئی ہے یا کہیں، نہیں، ایسے کام کرنا جیسے انبیاء کرتے تھے نا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، کہ وہ رغبت اور رہبت سے ہمیں پکارتے تھے. تو بات یہ ہے کہ ایک طرف اچھے اچھے کام کرنا اور دوسری طرف اچھی امید رکھنا اور ڈرنا بھی اور پھر دعائیں بھی کرنا، یہ ہے رب کی رضا کی تلاش. تو جبریل امین اعلان کرتے ہیں فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہو، حاملین عرش بھی یہی کہتے ہیں اور ان کے آس پاس کے فرشتے بھی یہی کہنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں والے کہنے لگتے ہیں. کیا؟ کہ فلاں شخص پر اللہ کی رحمت ہو. پھر وہ فوت ہوتا ہے تو اس کے نام کے ساتھ کیا لگ جاتا ہے؟ رحمت اللہ علیہ، رحمہ اللہ. پڑھا ہے کبھی کسی کے نام کے ساتھ؟ وہ ایسے نہیں لگ گیا، وہ اللہ کی کوئی رحمت ہوئی ہے تو زمین والوں میں بھی وہ بات اتر آئی ہے کہ اس بندے پہ اللہ کی رحمت ہو، اس نے ہمارے فائدے کے بڑے کام کیے، اللہ فلاں پہ رحم کرے اس نے اچھا کام کیا ہے. تو اللہ کی رحمت پانے کے لیے کیا حاصل کرنا ضروری ہے؟ اللہ کی رضا. اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ نیک عمل کی تلاش. کون سی نیکی کروں، اب کیا کروں، اس وقت کیا کر سکتی ہوں، اس وقت کیا کر سکتی ہوں. اور ان کاموں میں سے سب سے پہلے تو ہر چیز پر اللہ کا شکر، الحمدللہ الحمدللہ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی خدمت کے کام، دعائیں، تواضع. کیونکہ جیسے آتا نا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ بھی عباد الرحمن ہے، ان پہ بھی اللہ کی رحمت ہے. پھر اسی طرح سچ بولنے والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. پھر جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں دے دیا نا ہم اس پہ راضی ہیں. اور اللہ سے راضی ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ پھر ہم سے راضی ہوگا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی جب آپ ان چیزوں سے راضی ہوں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ملے گا آپ کو؟ اللہ کی رضا ملے گی. پھر اسی طرح تقدیر پہ راضی رہنا, یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے تقدیر پہ راضی رہنا. بہت دفعہ زندگی میں ہمارے ایسے موڑ آ جاتے ہیں, ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جن کے بارے میں ہم کبھی سوچتے نہیں, اور وہ کبھی تکلیف دہ بھی ہوتی ہیں ہمارے لیے. مثلا آپ کسی شخص سے بڑی اچھی امید رکھتے تھے تو اس نے کیا کیا, آپ کے ساتھ اچھا نہ کیا, تو آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے نا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا, بھائی تقدیر کا حصہ تھا, ہو گیا. اب کہ اللہ میں راضی, میرے لیے یہی بہتر ہوگا. راضی ہونے کا مطلب کیا؟ کہ انسان سوچے کہ میرے لیے یہی بہتر تھا. بعض اوقات ایسے ہوتا نا کہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں پھر وہ بدل جاتے ہیں. کبھی ہوا آپ کے ساتھ؟ کیونکہ لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں, وہ جب تک چاہے ان کے دل ہماری طرف پھیرے رکھے اور جب چاہے ہم سے پھیر دے. اس میں ہمارا کوئی گناہ بھی ہو سکتا ہے, ہماری کوئی کمی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان بھی ہو سکتا ہے. پھر کیا؟ اللہ یعنی انت آتیت و اخذت فلک الحمد, تو نے ہی دیا تو نے ہی لیا. اور کبھی کبھی تو دنیا سے اللہ تعالیٰ بندے کو لے جاتا ہے جن سے آپ کو بہت محبت ہوتی ہے. تو اللہ آپ نے ہی دیا تھا اور آپ نے ہی لے لیا, میں تجھ سے راضی, جیسے ام سلیم راضی تھی. نیکسٹ ہے وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ, اور میں اس عمل کے ساتھ تیری پناہ اور تحفظ طلب کرتا ہوں جس سے تو مجھ سے درگزر فرمائے. وَبِمُعَافَاتِكَ یعنی اللہ مجھے ایسے کاموں کی توفیق دے کہ جس سے تو میرے گناہ معاف کر دے اور تیری سزا مجھ پہ واقع نہ ہو. من عقوبتِكَ تیری عقوبت تیری سزا سے بچنے کے لیے مجھے ایسے کاموں کی توفیق دے کہ جن سے مجھے معافی مل جائے, تو مجھے معاف کر دے, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا. پھر ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ, اور میں تیری پناہ لیتا ہوں تجھ سے, کیا مطلب؟ تیرے غضب سے بچنے کے لیے, تیری ناراضگی سے, یعنی صرف تو ہی رحمت کرے گا تو میں عذاب سے بچ جاؤں گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو تو کوئی اور جائے پناہ ہے ہی نہیں کہ وہ آپ کو بچا لے گا. اس لیے اعوذ بکا, میں تیری ہی طرف آتا ہوں, تیری ہی پناہ لیتا ہوں, من کا تیرے ہی ناراضگی سے بچنے کے لیے, تجھے ہی راضی کرنا چاہتا ہوں. اچھا, اس چیز کا آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ہو کہ بعض اوقات بچے کی ماں بچے سے ناراض ہو جاتی اور ایک ہاتھ لگا بھی دیتی اس کو, اور بچہ روتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے؟ ماں کے پاس ہی دوڑتا ہے, جاتا بھی پھر اسی کے پاس ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اور کہیں پناہ نہیں, سب سے زیادہ مہربان یہی ہے مجھ پر. تو بندے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ مہربان ہم پر کون ہے؟ ہمارا رب. اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے, گناہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ہم سے, اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی سے برکت اٹھ گئی ہے, کوئی ہم نے غلطی اور نافرمانی کا کام کر لیا, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ واپس اللہ ہی کی طرف جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ اپنی سزا سے بچا کر اپنی رحمت میں لے لیں, میں تیری طرف لوٹتا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں. لا احصی ثناء علیک, میں تو تیری ثنا تیری تعریف کو شمار ہی نہیں کر سکتا, اس کا حق ہی ادا نہیں کر سکتا. انت کما اثنیت علی نفسک, جیسا کہ تو نے اپنی ذات کی تعریف کی ہے, یعنی میں تیری ثنا کو گننے کی طاقت نہیں رکھتا, تیری شان وہی ہے جو تو نے خود اپنی تعریف کی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی انسان اللہ تعالی کی تعریف کما حقہ نہیں کر سکتا, جیسا کہ اس کا حق ہے, یعنی تعریف کرنے والوں کی تعریف کمال تک پہنچ ہی نہیں سکتی, یا کوئی بندہ بھی اللہ کی ویسی تعریف کر ہی نہیں سکتا جیسی تعریف اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کی ہے.
استاذہ, یہ سورہ البینہ میں آتا ہے اینڈ پہ, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذالک لمن خشی ربہ.
یہ رضا حاصل ہوگی کس کو؟ جو اپنے رب سے ڈرے گا, خشیت والوں کو.
اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجهی للذی خلقہ وصورہ فأحسن صورته وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين.
اللهم اے اللہ, لکا تیرے ہی لیے سجدت, میں نے سجدہ کیا, وبکا اور تجھ ہی پر, آمنتو میں ایمان لایا، ولکا اور تیرے ہی لیے، اسلمتو میں نے سر تسلیم خم کیا، سجدہ سجدہ کیا، وجہیا میرے چہرے نے، للذی اس ذات کے لیے، خلقہ جس نے پیدا کیا اس کو، وصورہ اور صورت بنائی اس کی، فاحسن پھر کتنی اچھی بنائی، صورتہ صورت اس کی، وشق اور پھاڑ کر الگ کیا، سمعہ اس کے کانوں کو، وبصرہ اور اس کی آنکھوں کو، وتبارک اور بہت بابرکت ہے، اللہ اللہ احسن جو سب سے اچھا ہے، الخالقین پیدا کرنے والوں میں، سب سے بہترین خالق ہے اصل میں معنی اس کا. اے اللہ میں نے تیرے ہی لیے سجدہ کیا، میں تجھی پر ایمان لایا، میں تیرا فرما بردار ہوا، میرا چہرہ اس ذات کے لیے سجدہ ریز ہوا جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی صورت بنائی، پھر اسے بہترین صورت بخشی اور اس کے کان اور آنکھیں بنائی، اور بہت بابرکت ہے اللہ جو پیدا کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے. ٹھیک ہے، اگلی جو دعا ہے وہ بھی ملتی جلتی ہے.
اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين.
اللهم اے اللہ لك تیرے لیے، سجد تو میں نے سجدہ کیا، وبکا اور تجھ پر ہی، آمنتو میں ایمان لایا، ولکا اور تیرے ہی لیے، اسلمتو میں فرما بردار ہوا، سجدہ سجدہ کیا، وجہیا میرے چہرے نے، للذی اس ذات کے لیے، خلقہ جس نے پیدا کیا اس کو، وصورہ اور اس کی صورت بنائی، وشق اور پھاڑ کر الگ کیے، سمعہ اس کے کان، وبصرہ اور اس کی آنکھیں، تبارک اللہ بہت بابرکت ہے اللہ، احسن الخالقین بہترین خالق، سب سے اچھا پیدا کرنے والوں میں. اے اللہ میں نے تیرے لیے ہی سجدہ کیا، میں تجھ پر ایمان لایا، میں تیرا فرما بردار ہوا، میرا چہرہ اس ذات کے لیے سجدہ ریز ہوا جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی صورت بنائی اور اس کے کان اور آنکھیں بنائی، بہت بابرکت ہے اللہ جو پیدا کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اس دعا کی سند کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے. یہ دعا تعظیم اور تعریف پر مشتمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی بیان ہوئی ہے اور تعریف بھی، اور یہ تعریف سجدے میں جا کے کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے، یعنی سجدے میں سب سے زیادہ تو ہم دعائیں کرتے ہیں نا، تو اس کے علاوہ تعریف اور تعظیم بھی کی جا سکتی ہے. تو سجدے میں رکوع کے مقابلے میں دعا زیادہ کی جاتی ہے، رکوع میں زیادہ تر تعظیم بیان کی جاتی ہے، لیکن اس میں بھی دعا کی جا سکتی ہے. اب یہاں تھوڑی سی وضاحت ہے. اللہم اے اللہ لک سجدت، تیرے لیے میں نے سجدہ کیا. کل میں نے سجدے کی ڈیفینیشن بتائی تھی نا، کیا؟ عبادت کی غرض سے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھنا. شاباش، ویری گڈ. تو سجد وجہی، میرا چہرہ سارے کا سارا سجدہ کر رہا ہے، عاجز ہے، فرما بردار ہے، کیونکہ چہرہ ہی تو انسان کی پہچان ہوتی ہے نا، تو یہ سارا تیرے آگے جھکا ہوا ہے. یعنی آزائے سجدہ کتنے ہیں؟ سات. لیکن ان سب کا ذکر نہیں یہاں کیا گیا. یہ نہیں کہا گیا میرے ہاتھ سجدے میں تیرے آگے بچھے ہوئے ہیں، اور میرے گھٹنے لگے ہوئے ہیں، اور میری پاؤں کی انگلیاں بھی لگی ہوئی، یہ نہیں کہا گیا. چہرے کی بات کی گئی، کیونکہ آزائے سجدہ میں سے سب سے زیادہ معزز حصہ چہرہ ہے. اور پھر اللہ کی تخلیق کی بات ہے، خلقہ اس نے اس کو پیدا کیا ہے. میرا چہرہ کس نے بنایا؟ اللہ نے. وصورہ اور اس کی تصویر بھی اسی نے بنائی، یعنی صورت دی اس کو. وشق سمعہ وبصرہ، اور آپ دیکھیے کہ چہرہ اس طرح ہے کہ کہیں جوڑ نہیں لگا ہوا، بلکہ آنکھیں ہوں، کان ہوں، وہ اس کے اندر سے ہی نکلے ہوئے ہیں. اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کر سکتا ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں بنا سکتا. آپ دیکھیے کہ دنیا میں جو مجسمے وغیرہ بناتے ہیں یا مختلف کوئی ماڈلز بناتے ہیں، تو وہ اس چیز کو بہت خاص نمایاں کر کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ جوڑ کے بغیر ہے، ون پیس ہے. مجھے یاد ہے ترکی میں ایک دفعہ ہم گئے، اور وہاں پر مسجدوں میں بہت ٹورسٹ ہوتے ہیں، چونکہ پرانی پرانی مسجدیں ہیں وہاں، اور بڑی خوبصورت خوبصورت ہیں، اور ان کا جو آرکیٹیکچر تھا وہ بھی بڑا مشہور ہے. ان کا ایک آرکیٹیکٹ تھا معمار سنان، جس نے بہت شہرت حاصل کی. اور اب بھی بہت سے بچے آرکیٹیکچر پڑھنے کے لیے ترکی جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت یونیک آرکیٹیکچر ہے. بہرحال تو مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ پر ہم کھڑے تھے, کچھ چیزیں دیکھ رہے تھے, تو جو گائیڈ تھا وہ بار بار اس چیز کا تذکرہ کر رہا تھا کہ یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ون پیس ہے, یعنی ایک سنگل پتھر سے یہ سارا کچھ گھڑا گیا ہے, اس میں جوڑ نہیں لگے ہوئے. تو ان کا کہ ہم انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں, کبھی اپنی شکل دیکھ کے اللہ کو اپریشیٹ نہیں کیا کہ آپ نے اتنی اچھی بنائی. بلکہ اکثر لوگوں کو کوئی مسئلہ ہی رہتا ہے اور وہ پتہ نہیں خود ساختہ ترکیبیں اختیار کرتے رہتے ہیں بہتر بنانے کی اس کو, اور اگر اللہ کی تخلیق پہ راضی ہو جائیں اور شکر ادا کریں تو اس سے جو ان کے چہرے پہ رونق آئے گی نا, وہ بہت قیمتی میک اپ سے بھی کہیں بہتر ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھیں بالکل مناسب جگہ پہ لگائیں. آپ سوچیے اگر ہماری آنکھیں کانوں کی جگہ پہ ہوتی اور کان سامنے ہوتے تو ہماری شکل کیسے ہوتی, اور ہم چاروں طرف سے سن بھی نہ سکتے. ابھی تو کان اس طرح ہے نا کہ پیچھے کی آواز بھی سنائی دیتی ہے, سائڈ کی بھی, سامنے کی, اوپر کی بھی, نیچے کی, ہر طرف سے. اور آنکھوں کو صرف سامنے ہی دیکھنا ہوتا ہے نا توجہ کے لیے, اور اگر ہم چاروں طرف دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو ہوش اڑ جائیں. تو اللہ نے ہم پہ بڑا رحم کیا کہ آنکھیں صرف سامنے ہی رکھی اور کان سائڈ پہ رکھے. تو تبارک اللہ احسن الخالقین, بڑا ہی بابرکت ہے اللہ پاک, بلند تر, بلند و بالا, جو بہترین خالق ہے. تو بات یہ ہے کہ باقی بھی اعضاء بڑے خوبصورت ہیں اور بہت اچھے ہیں, لیکن چونکہ یہاں چہرے کی بات کی گئی نا تو اس لیے چہرے کی مناسبت سمع و بصر کا ذکر کیا, اور اس لیے بھی کہ یہ حصول علم کے ذریعے اس لیے بھی بڑے معزز ہیں, کیونکہ ایمان کے بعد سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ علم. اور علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں آنکھ اور کان اور دل, یہ بھی بہت بڑا مقام رکھتے ہیں ہماری پوری باڈی میں. ہاتھوں سے ہم نہیں اس طرح سیکھتے جس طرح جب ہماری یہ معلومات ساری اندر جاتی ہیں تو پھر ہم سیکھ سکتے ہیں.
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعل لي نورا.
اللهم اے اللہ اجعل بنا دے فی قلبی میرے دل میں نورن نور, وفی سمعی اور میری سماعت میں نورن نور, وفی بصری اور میری بصارت میں نورن نور, وعن یمینی اور میری دائیں طرف نورن نور, وعن شمالی اور میری بائیں طرف نورن نور, وعمامی اور میرے سامنے نورن نور, وخلفی اور میرے پیچھے نورن نور, وفوقی اور میرے اوپر نورن نور, وتحتی اور میرے نیچے نورن نور, وجعل اور بنا دے لی میرے لیے نورا نور. اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے, اور میری سماعت میں نور, اور میری بصارت میں نور, اور میرے دائیں جانب نور, اور میری بائیں جانب نور, اور میرے آگے نور, اور میرے پیچھے نور, اور میرے اوپر نور, اور میرے نیچے نور, اور میرے لیے نور ہی نور بنا دے. بہت ہی خوبصورت دعا ہے, اور سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اگر آپ کو یہ یاد ہو جائے اور آپ سجدے میں پڑھنا شروع کر دیں تو اپنی زندگی میں نور ہی نور آ جائے, اور جس کی وجہ سے آپ کی زندگی سے سارے اندھیرے چھٹ جائیں اور ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. یہ دعا جو ہے اس کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک رات گزاری تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کو دیکھنے کے لیے جاگتا رہا کہ آپ کب اٹھتے ہیں, کب اٹھتے ہیں, ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے. آپ کھڑے ہوئے, پیشاب کیا, پھر آپ نے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا, پھر سو گئے, پھر کھڑے ہو کر مشکیزے کی طرف گئے, اس کا منہ کھولا, پانی ایک بڑے پیالے میں ڈالا, پھر اسے اپنے ہاتھ پہ بہایا, پھر آپ نے وضو فرمایا اور بہت اچھے طریقے سے وضو فرمایا. دو وضوؤں کے درمیان ایک ایک یا تین تین کی بجائے دو مرتبہ دھویا. پھر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو میں بھی آیا اور آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا. کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے پکڑ کر اپنی دائیں طرف کھڑا کیا نماز میں ہی, یعنی اگر دو لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو مقتدی جو ہوتا ہے وہ رائٹ سائڈ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعتیں نماز مکمل پڑھی, پھر آپ سو گئے, یہاں تک کہ آپ خراٹے لینے لگے. ہم پہچانتے تھے کہ جب آپ سوتے تو خراٹے لیتے ہیں. پھر آپ نماز کے لیے باہر تشریف لائے, آپ نے نماز پڑھی اور اپنی نمازوں اور اپنے سجدوں میں دعا مانگتے ہوئے فرماتے تھے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا. ٹھیک ہے, تو یہ دعا حضرت ابن عباس نے نریٹ کی ہے. یہ نور جس کے ساتھ آپ نے دعا مانگی, یہ ظاہری نور بھی ہے جو قیامت کے دن ہوگا, اور معنوی نور بھی جو اس دنیا میں ہوتا ہے. جو نظر نہیں آتا لیکن وہ ہوتا ہے. اس سے مراد پھر وہ کون سا نور ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا؟ یہ انسان کا ہدایت اور بصیرت پہ قائم رہنا، چیزوں کو ان کی حقیقت کے مطابق دیکھنے کی صلاحیت مل جانا. اور قلب عظیم ہمارا آرگن ہے، دل جو ہے، اگر اس میں نور آ جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ ہر چیز میں ہی نور آ جائے گا انشاءاللہ. وَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کہ ایسا شخص پھر علم اور ہدایت پر ہوتا ہے اور اس علم اور ہدایت کے ساتھ وہ لوگوں میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اس کو عطا کر دیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے ہر طرف سے نور مانگا ہے تاکہ ہم پر ہر چیز پوری پوری کیا ہو جائے، واضح ہو جائے، اور ہم روشنیوں میں رہیں، اندھیروں میں نہیں رہیں. ٹھیک ہے. بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. اللهم بارك على محمد وعلى